أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون بئس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم والمعزز بزرگان مجلس، برادران عزیز، الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 8 دن کی طویل عمر افتاح ایک مرتبہ پھر عنایت فرما دی اور اس کے بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے دین کی بات کہنے سننے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق بھی عنایت فرما دی جس کا انتہائی احسان ہے، فضل و کرم ہے، اور اس پہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی حت الامکان و حت المقدور اس کا شکر بجا لانا ہمارے ذمہ لازم ہے. اس لیے بھائی سب ساتھی کم از کم ایک مرتبہ کہہ لیں، بآواز بلند کہہ لیں کہ فلک الحمد و لک الشکر. سورہ الاعراف کے 20 رکوع کی منزل زیر گفتگو تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جو اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور اس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ جس کی حکومت جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں ہے. لا الہ الا ہو ہوا یحیی و یمیت، تو کہا کہ اس کے سوا کسی کی الہیت نہیں ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ و رسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. النبی الامی الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، اور اس نبی پر جو نبی امی ہے اور جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اور واتبعوہ لعلہم تہتدون، اور اس کے سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں. آخری گفتگو کی یہ آخری آیت مبارکہ باقی رہ گئی تھی جس کو ہم کہہ کر انشاءاللہ آگے چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کی تشریح ہم نے الحمدللہ گزشتہ جمعرات میں کہنے کی سعی کی تھی, اور یہاں یہ جملہ ہم پڑھ کر آ گئے تھے کہ یہ آیہ مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل, اور اس جملے کو ہم نے پڑھ لیا تھا جو صاحب معارف نے ارشاد فرما دیا تھا. اور اس کے بعد یہ جملہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت بھی ہے, ومن قوم موسیٰ امتن یہدون بالحق وبہ یعدلون, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خود بھی حق کا اتباع کرتی ہے اور اپنے نزاعی معاملات کے فیصلوں میں حق کے موافق فیصلے کرتی. سابقہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کجروی, کج بحثی اور گمراہی کا بیان تھا, اور اس آیت میں بتلایا گیا کہ پوری قوم بنی اسرائیل ایسی نہیں بلکہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو حق کا اتباع کرتے ہیں اور حق فیصلے کرتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل کے زمانے میں ان کی ہدایات کے موافق پورا عمل کیا. اور جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تورات اور انجیل کی بشارت کے موافق آپ پر ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا. بنی اسرائیل کی اس حق پرست جماعت کا ذکر بھی قرآن میں بار بار آیا ہے, اور یہ کہتے ارشاد ہوا کہ من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون, یعنی کہ اہل کتاب میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق پر قائم ہے اور اللہ کی آیات کو رات بھر تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ پر ایک عجیب حکایت نقل کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس جماعت سے وہ جماعت مراد ہے جو بنی اسرائیل کی گمراہیوں اور بدعمالیوں اور قتل انبیاء وغیرہ سے تنگ آ کر ان سے الگ ہو گئی تھی. یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اپنی قوم سے تنگ آ کر یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کہیں اور بسا دیجئے تاکہ ہم اپنے دین پر پختگی سے عمل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو 1.5 سال کی مسافت پر مشرق بعید کی کسی زمین میں پہنچا دیا جہاں وہ خالص عبادت سے مشغول رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بھی نئے رنگ قدرت سے ان کے مسلمان ہونے کا یہ سامان ہوا کہ شب معراج میں جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف لے گئے کہ وہ لوگ آپ پر ایمان لائے. آپ نے ان کو قرآن کی سورتیں پڑھائیں اور ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس ناپ تول کا کچھ انتظام ہے اور تم لوگوں کے معاش کا کیا سامان ہے؟ جواب دیا کہ ہم زمین میں غلہ بوتے ہیں, جب تیار ہو جاتا ہے تو کاٹ کر وہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں, ہر شخص کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے لے آتا ہے, ناپنے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ نے دریافت کیا کہ تم میں سے کوئی شخص جھوٹ بھی بولتا؟ عرض کیا کہ نہیں, کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے تو فوراً ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم سب کے مکانات بالکل یکساں کیوں ہیں؟ عرض کیا کہ اس لیے کہ کسی کو کسی پر بڑائی جتلانے کا موقع نہ ملے. پھر دریافت کیا کہ تم نے اپنے مکانات کے سامنے اپنی قبریں کیوں بنا رکھی ہیں؟ عرض کیا تھا کہ ہمیں موت ہر وقت مستحضر رہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس مکہ تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ من قوم موسیٰ امتن یہدون بالحق وبہ یعدلون. یہ ایک واقعہ ابن کثیر نے اس مقام پر لکھ دیا. بہرحال اس آیت سے مفہوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہی, خواہ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پا کر مشرف بہ اسلام ہو گئے یا وہ بنی اسرائیل کا 12واں قبیلہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے کسی خاص حصے میں رکھا ہوا ہے جہاں دوسروں تک رسائی نہیں. واللہ اعلم. اصل بھائی بڑی سادہ سی بات ہے کہ ظلم کا دور کیسا ہی ہو دین پر عمل کرنا کتنا ہی مشکل ہو لیکن اگر آدمی دین پر عمل کرنے کے لیے مخلص ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا. جو بڑی سادہ سی اور سیدھی سی بات ہے اور وہ یہی ہے کہ اخلاص. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو دلائل و براہین دیتا رہوں کہ میں کیوں نہیں عمل کر سکتا اور آپ مجھے دیتے رہیں, میں آپ کو قائل کرتا رہوں آپ مجھے قائل کرتے رہیں. معاشرے زمانے کے اندر جو ہے وہ دین کے عدم استحکام کے لیے بس یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جی میں نے بڑے اچھے دلائل جمع کر لیے, میں نے یہاں سے بھی فیصلہ لے لیا, وہاں سے بھی لے لیا, وہاں سے بھی لے لیا, اور بات ختم ہوگی تو گزارا تو کرنا. اور ایک وہ استقامت ہے کہ نہیں, جب کوئی شخص اللہ کی محبت میں دین پر قائم ہو گیا تو اگر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے اللہ ایک کے لیے کوئی راستہ پیدا کر سکتا ہے تو قیامت تک آنے والے کسی بھی گروہ کے لیے اللہ ایسا راستہ پیدا کر سکتا ہے. اور ان کے ایمان کا سبب اللہ نے کیا بنایا؟ بظاہر دنیاوی اسباب کے اندر ایک شخص شاید وہاں نہ جا پاتا, لیکن اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھجوایا. دنیا میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے مدینے آئے, ہے بھی ایسے ہی تھا نا؟ اور اللہ نے ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیج دیا. تو پتہ چلا کہ نقطہ کمال تھا ان کی محبت کا اس واقعے کی روشنی کے اندر کہ انہوں نے جب طے کر لیا کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے تو اللہ کی بندگی کر لی. اور اللہ کو کتنی عزیز ہوگی ان کی بندگی. بظاہر سے یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے شاید ہم لوگ اس پر سوچ سوچ کے سر ہی پیٹ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا, مگر یہ کہ بہرحال روح زمین پر کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا رہا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے درمیان کے حصے کے اندر بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کا ذکر کر دیا, فرمایا کہ وقطعناہم, اور پھر کہا کہ ہم نے جدا جدا کر دیے اور ہم نے ان کو 12 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا. اور پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور جب اس نے پانی مانگا تو اس کی قوم نے کہا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار, تو اس میں سے جو ہے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ کو پہچان لیا. پھر ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا ابر کا اور ہم نے ان کے اوپر من و سلوا اتارا اور ان سے کہا کہ کلو من الطیبات ما رزقناکم, کہ صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور جو ہم نے تم کو روزی دی, مگر انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا, اپنا ہی نقصان کرتے رہے. یعنی اللہ کے اتنے احسانات کے باوجود وہ اپنا نقصان کرتے رہے. اور جب ان کو کہا گیا کہ اچھا اس شہر کے اندر بس جاؤ, اس میں سے کھاؤ اور جہاں چاہو اور کہو کہ اللہ ہم کو بخش دے, اور داخل ہو جب دروازے کے اندر تو سیدھا کرتے ہوئے تو اللہ جو ہے نے فرمایا کہ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے, لیکن فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی, تو انہوں نے بدل ڈالا ان ظالموں نے اس قول کو اس دوسرے لفظ سے جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا, اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ مَا كَانُوا يَسْلِمُونَ. اس حصے کے اندر چند باتیں صرف اجمالاً سن جائیے اگلے مرحلے تک کے لیے. پہلی آیت میں ان کی دو سزاؤں کا بیان تھا کہ جو دنیا میں ان پر مسلط کر دی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بقیہ قصہ ذکر کرنے کے بعد امت یہود کے غلط کار لوگوں کی مذمت اور ان کے انجام بد کا بیان, اور ان دو سزاؤں کے ذکر میں اول یہ کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا دے اور ذلت و خواری میں مبتلا رکھے. دوسری آیت میں یہودیوں پر ایک اور سزا کا ذکر ہے جو اسی دنیا میں ان کو دی گئی, توجہ سے سن لیجیے گئی, اور وہ یہ کہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. ہم کہتے ہیں کہ عذابات کی صورت کیا ہوتی ہے, اس سزا کو توجہ سے سنیے گا کہ دوسری آیت میں یہودیوں پر ایک اور سزا کا ذکر ہے جو اسی دنیا میں ان کو دی گئی، اور وہ یہ کہ ان کی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر اور متفرق ہو گئی، کسی جگہ ایک جگہ میں ان کا اجتماع نہ رہا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا کا یہی مطلب ہے. قطعنا مصدر تختی سے مشتق ہے جس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور امم امہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے ایک جماعت یا ایک فرقہ. مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہود کی قوم کے ٹکڑے ٹکڑے زمین کے مختلف حصوں میں متفرق کر کے پھیلا دیے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اور اکثریت خدا تعالی کا انعام اور احسان ہے، اس کا مختلف جگہوں میں منتشر ہو جانا ایک طرح کا عذاب الہی ہے. مسلمانوں پر اللہ کا انعام رہا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا کہ جس جگہ رہے ان کی ایک زبردست اجتماعی قوت وہاں پیدا ہو گئی، مدینہ طیبہ سے پھیلا اور مشرق و مغرب میں اسی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا اور اب انتشار کا شکار. پھر بٹنا شروع ہو جاتا ہے انسان، منقسم ہونا شروع ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر. وہ جو ایک روشن ہسپانیہ سے لے کر تابخا کے کاشغر وہ ایک امت واحدہ ایک ریاست تھی، اب اگر نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے صحرا خشک ہو کر پھٹ جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو کچھ ایسا ہی منظر جو ہے اوپر سے آپ کو امت اسلامیہ کا نظر آئے گا. راستہ کون سا؟ تو یہ اصل میں اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، انتشار اور افتراق. اب اس کے بعد یہ جو منزل آئی، فرمایا کہ وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَازِلَةَ الْبَحْرِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا اس بستی کا حال پوچھئے جو دریا کے کنارے تھی. ایک بستی کا حال اللہ نے بنی اسرائیل کی بیان فرمایا، اور اصل میں بستی کا حال بڑا توجہ کا طلبگار ہے، اور وہ یہ تھا کہ ان بنی اسرائیل میں سے ایک بڑا گروہ جو دریا کے کنارے آباد تھا، اذ یعدون فی السبت استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یثبتون لا تعتیہم کذلک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اللہ نے فرمایا کہ دریا کے کنارے جب حد سے بڑھنے لگے، اللہ نے جو ہفتے کو حکم دیا تھا، اور جب آنے لگیں ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں، اور اس طرح سے ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے. یہ تاریخ کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ جن کو ہفتے کے دن یوم السبت شکار کرنے سے منع کر دیا گیا، اور چونکہ دریا کے کنارے آباد تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے معاش کا شاید بڑا ذریعہ مچھلیاں تھیں، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور کہا کہ اچھا تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے. پہلے کچھ دن تو صبر کیا انہوں نے، مگر وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ کاروباری نقصان، اب کیا کریں، حکم آ گیا ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. تو پھر بالآخر انہوں نے یہ راستہ تلاش کیا، اپنی طرف سے بڑا حیلہ شرعی انہوں نے تلاش کر لیا تھا. ہم نے بہت سارے شرعی حیلے بنا رکھے ہیں کہ شکار کرنے سے منع کیا نا، مچھلی کو روکنے سے تو منع نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ دریا سے انہوں نے چینلز کھودے، ان کے آگے تالاب بنائے، اور تالابوں میں سے دوبارہ چینل جو ہے وہ دوبارہ دریا میں چھوڑ دیا. دریا سے آنے والا چینل جو تھا پانی کا وہ تو کھلا تھا، لیکن واپس جانے والے پہ انہوں نے گریلنگ کر دی، جالی لگا دی. ہوتا کہ پانی سے مچھلی آتی تھی اور یہاں پھنس جاتی، اور پانی چلا جاتا، کہتے ہیں ہم تو گھر بیٹھے ہیں بھائی، ہم تو گھر بیٹھے ہیں، ہم کوئی شکار تھوڑی کر رہے ہیں. پھر شکار کرنے کو منع کیا ہے تو ہفتے کے دن، تو انہوں نے وہ ہیلا تلاش کر لیا. اصل میں جب نافرمانی کی نیت ہوتی ہے تو پھر انسان ہیلے بناتا ہے، اور اس کو جو ہے بڑے دلائل و براہین آئے ہوں گے اس زمانے میں کہ نہیں بھی نہیں، اللہ کی نافرمانی تھوڑی. اور کہا کہ ہم بیٹھ تو گئے گھر، چھٹی کر لی، لیکن اصل میں شکار کرنے کا انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کی مدوں میں ماشاءاللہ بڑے بڑے صاحبان حوج ہے، وہ ہیلے شرعی ہے بھی لے کر آ جاتے ہیں، بڑے دلائل و براہین، بڑے اچھے لگتے ہیں وہ. لیکن تاریخ اٹھا کر پڑھیے کہ انہوں نے شکار تو نہیں کیا تھا نا، اللہ منع کیا جائے شکار مت کرو بیٹھ کے گھر، یعنی مچھلی تو جو خود آ رہی ہے، پانی بہرا پھنس گئی، وہ تو ہم جا کے اتوار کے دن اس کو نکال لیتے بس، اور کیا. تو اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے کہ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اس بستی کا حال تو ذرا ان سے پوچھو کہ جو دریا کے کنارے آباد تھی، اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں اور وہ اس میں حد سے بڑھنے لگے، تو پھر اللہ نے یہ کیا کہ باقی دنوں میں مچھلی غائب کر دی. اب مچھلی آتی ہی ہفتے کے دن تھی، تو فرمایا کہ استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم، تو ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن ہی پانی کے اوپر آتی تھی، اور یوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو اللہ نے روک دیا، نہیں آتی، کرو اب کیا کرتے ہو، جنگ ہے تو پوری جنگ لڑو نا. پھر اللہ نے ان کو سزا دی، تو پتہ ہی چلا کہ یہ چیز جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا بھائی، یہ خود سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے. کہ کوئی جال لے کر جائے گا، کوئی پھینکے گا، کوئی اس میں مچھلی پھنسے گی، کون سی والی پھنسے گی، یہ سارا نظام ہے. ورنہ آپ دیکھیں جو مچھلی کے شوقین شکاری ہیں، ذرا ان سے پوچھیے کہ کبھی سارا سارا دن بیٹھ بیٹھ کر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مچھلی پھنسی ہی نہیں. اور پھر آخر میں آتے ہوئے از راہ تفنن یہ بات جملہ کہہ رہا ہوں کہ بازار سے خرید کر لے آتے ہیں، ایک کھچڑی ہے تو مچھلی ہی نا. تو اصل میں نظام جو ہے رب کا ہے، اللہ اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے رزق کا وسیلہ ہے نا. مچھلی جو تھی ہم نے کہا کہ مت کرو، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے تو اللہ باقی دنوں میں تمہیں زیادہ دیتا، مگر تم نے اللہ سے ترکیبیں لڑانے کی کوشش کی تو اللہ نے باقی دنوں میں تم سے واپس چھین لی. اب کیا بچا؟ اب صرف بچ گیا ہفتے کے دن یوم السبت، اس دن انہوں نے یہ ترکیبیں کر رکھی تھی، اور ان کا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے ان کو اس لیے آزمایا کہ بے مکان و یفسخون، کہ اصل میں تھے ہی فاسق. یہ آزمائش آئی کیوں؟ کہ ان کے مزاج میں جو ہے فسق، اللہ کی نافرمانی آ گئی تھی. اور ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ اگر تاریخ میں ایک تقابلی بات اختیار کریں تو کچھ چیزیں جو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کی عظیمت کی بنیاد پر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسا نہیں. ہمارے یہاں زکوٰۃ کی مدیں ہیں وہ تعمیرات میں خرچ نہیں ہوتی، اور ہم ماشاءاللہ سب کے سب اسے تعمیرات میں خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ہیلا ہے، اور اس کی ترکیبیں ماشاءاللہ ایسی ایسی زبردست جاندار محسوس ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس کو بیان کرنا شروع کریں تو پوری رات بیت جائے گی. تو اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ نیت کا معاملہ کیا ہے، کہ ایک کام سے رب نے منع کر دیا بس رک جاؤ، جب تم اس میں ترکیب کرو گے تو اللہ نے دوسری ترکیب کر دی، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہفتے کے دن ہی مچھلی آئے گی، ہفتے کے علاوہ نہیں آئے گی. رب کریم کے یہاں یہ سارے معاملات جو ہیں بڑے اہم. رزق آتا ہے، چل کر آتا، جدوجہد سعی ہمارے ذمہ ہے، لیکن رزق جتنا مقدر ہے اس نہیں آتا، وقت سے پہلے نہیں آتا، نصیب سے زیادہ نہیں آتا. ویسے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور یہ کر لیں گے اور یہ کر لیں گے، فلاں کو دیکھو اس نے یہ کر لیا. اور کبھی کبھی کچھ سادہ سے لوگ جو ہیں بڑی قیمتی بات کہہ جاتے ہیں. آج سے برسوں پہلے ایک صاحب آئے, وہ بندر روڈ پہ کہیں بیچارے اسپورٹس کا کام کرتے تھے, دو دوست تھے, برابر برابر دکانیں تھیں. کوئی وقت آیا ہوگا کہ وہ کاروبار کم ہو گیا, تو ان میں سے ایک نے وہ چھوڑ کر دکان, وہ کہیں صدر ہی کے علاقے کے اندر بیچارے نے وہ سموسے اور پکوڑے بیچنے کی دکان لگا لی. اللہ نے برکت دے دی اس پہ. دوسرے صاحب ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے, ان کا وہ دوست بھی تھا, دونوں نے بتایا کہ بھائی اب ایک ہی دکان اس کی ہے, ایک ہی دکان اس کی ہے. پہلا والا کہنے لگا کہ میں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ اس کام میں بڑا اچھا ہے اے سلسلہ, تم بھی یہ کام کر کے دیکھ لو. تو دوسرے کا جواب یہ تھا کہ ٹھیک ہے, کام کے تبدیل کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں, مگر یہ ہے کہ میرا نصیب میرے ساتھ ہے, اس کا نصیب اس کے ساتھ ہے. میں دکان تو اس جیسے لے آؤں گا, اس کا نصیب کہاں سے لے کر آؤں گا؟ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے. ہاں صرف یہ ہے کہ اللہ کی بندگی پر قائم رہو گے تو آسانی سے مل جائے گا, اللہ کی نافرمانی کے راستوں پہ جاؤ گے تو ملے گا تو اتنا ہی, لیکن ملے گا مشکل سے, جدوجہد زیادہ, مشقت زیادہ, بے آرامی زیادہ, مصائب زیادہ, مسائل زیادہ لگتا ہے, مگر ایسا ہے نہیں. شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم دین پر کتنا قائم رہے, اس بنیاد کے ساتھ جو رزق آ رہا ہے اس پہ ہمارا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہی ہمارا مقدر ہے, اس سے زیادہ ہے نہیں. تو اللہ نے ان کو جو حکم دیا تھا, ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے دکانوں پر بہت سے لوگ بےچارے جس میں بیٹھے رہتے ہیں, نماز کے لیے نہیں اٹھتے, کہتے نہیں جو گاہک چلا جائے گا واپس. یہ الگ بات ہے کہ اس نماز کے وقت میں کبھی کوئی بھی نہیں آتا, لیکن شیطان نے ان کو روک دیا کہ میں دو گاہک کیوں ضائع کرتے ہو. اور میں پھر دوسرا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں, تازہ کر رہا ہوں, بلکہ کہ اصل میں جب یہ ایمان قوی ہو جائے کہ نہیں یہ چیز جو ہے رزق اللہ کی طرف سے, میرا کام جو ہے اپنی ڈیوٹی پورا کرنا ہے. ایک زمانے میں گول مارکیٹ میں جو ساتھی وہاں جاتے رہے ہیں, انہوں نے دیکھی ہے, یہ اب کچھ ترتیب اس کی بدل گئی ہوگی, پہلے وہ تقریباً پوری گول ہی تھی. جمعہ کے دن عصر کی نماز سے پہلے ایک شخص کھڑا آلو پیاز بیچ رہا تھا, عصر کی نماز سے کی اذان ہوئی تو اچانک وہ جو بہت دیر سے خالی کھڑا تھا اچانک اس کے پاس رش بڑھ گیا, 10-15 گاہک اکٹھے آ گئے. اس نے وقت دیکھا اور نے کہا کہ میں بھی پہچانتا ہوں تجھے بہت اچھی طرح, میں جمعہ پڑھ کر آیا ہوں, جب سے یہاں کھڑا ہوں ایک آدمی بھی نہیں آیا, یہ اکٹھے جو اتنے سارے آ گئے تھے میں پہچانتا ہوں, وہ اس لیے آ گئے کہ اب میں ان میں لگ جاؤں اور نماز کے لیے نہ جاؤں. کہا کہ پہلے تو اپنے چکر چلاتا رہے, ہاں میں بھی پہلے نماز پڑھنے جاؤں گا اس کے بعد بیچوں گا. انہوں نے کپڑا نکالا, اپنے سامان پہ ڈالا اور کہا کہ یہ کہیں اور سے خرید لیجئے, میں نماز پڑھ کر آؤں گا اس کے بعد بیچوں گا. بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. اور اللہ نے اس کی زبان میں نہ جانے کیا اثر دیا کہ تقریباً اس میں سے 8-10 افراد وہ تھے جو اپنا کپڑا اور تھیلا اور کنی وہی رکھ گئے اور کہا کہ ایسی کی آواز ہم بھی تجھے سے خریدیں گے اور ہم بھی نماز پڑھ کے ساتھ ہی آئیں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ یکسو جواب ہوگا کہ میرے جو کام کرنے کا وقت ہے مجھے یہ کام کرنا ہے, اب یہ کام کرنے کا وقت ہے. اور شاید آپ کو حیرت ہو کہ عصر کی نماز پڑھ کر جب آئے تو وہ خریداری اتنی تھی کہ اگلے 15 منٹ میں اس کا پورا سامان پورا ہو گیا. بات کیا ہے, یکسوئی. اور بہت سارے تھے جو کھڑے تھے, ہے کہ شاید گاہک چلا نہ جائے. تو اصل میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس دن شکار نہیں کرنا تو اس سے روزی کم نہیں ہوگی, منع کر دیا کہ دیکھو یہ جمعہ کا وقت ہے, اس میں جب اذان آ جائے تو سب کاروبار چھوڑ دو. یہی والا حکم ہے نا بھائی, کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو سارا کام چھوڑ دو اور کہاں جاؤ, اللہ کے گھر کی طرف. ہاں اس کے بعد فن تشرف فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو, روکا نہیں جا رہا, لیکن یہ کہ جمعے کا وقت آ گیا تو پھر تم نے سارا کام چھوڑ دینا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ماشاءاللہ اس پر چلتے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پھر یہی کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, وہ گاہک اسی وقت میں آئے گا, دوسرے وقت میں نہیں آئے گا, بیٹھے رہو سارا دن مکھیاں مارتے رہو. اللہ نے یہ کہا کہ پھر ان کو سزا یہ ملی کہ وہ مچھلی آئی ہفتے والے دن, باقی دنوں میں رب نے روک دی. ہاں تم اللہ کی بات مانتے تو شاید ان دنوں میں نہ آتی اور باقی دنوں میں آ جاتی. مگر معاملہ جو ہے یہ تقسیم رزق جو ہے یہ مچھلی اپنے سے نہیں آتی, بھیجی جاتی. تو اس لیے بھائی اللہ نے بنی اسرائیل کے اس قوم کا ذکر کیا اور ان کے لیے لفظ یہ استعمال فرمایا کہ نبلوم بما کانو یفسقون, ہم نے ان کو اس لیے آزمایا, ابتلا میں ڈالا جو لوگ فاسق تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. فرمایا کہ ان میں سے ایک فرقے نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کر دے یا ان کو عذاب دے, عذاب بھی شدید. یہ اب قوم جو ہے دریا کے کنارے جو آباد تھی یہ تین حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک تو بڑا حصہ وہ تھا جو فاسق تھا, اللہ کا نافرمان, ڈٹ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا. ایک وہ تھا جو نیوٹرل تھا, ایک وہ تھا جو نیوٹرل تھا, وہ انہیں کچھ کہتا تو نہیں تھا, ان کے کام کو پسند بھی نہیں کرتا تھا, کہتا تھا کہ ہاں یہ ہیں گناہگار لوگ, یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے, مگر انہیں کہتا بھی کچھ نہیں تھا. تیسرا وہ تھا جو ان کو وعظ و نصیحت کرتا رہتا تھا, سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ ابھی تم جو کام کر رہے ہو یہ کام جو ہے ہلاکت و بربادی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا. اور تیسرا والا گروہ جو ہے یہ بہت مقدار میں کم تھا, اور ظاہر سی بات ہے کہ اکثریت میں وہ, قلت میں یہ, تو رد عمل بھی آتا تھا, مصائب بھی آتے تھے کہنے والوں پر, مشکلات بھی انہیں اٹھانا پڑتی تھی, مگر وہ بیچارے اپنا کام جو ہے کیے چلے جا رہے تھے. تو جو بیچ میں نیوٹرل تھا وہ ازراہ ہمدردی ان دعوت دینے والوں سے کہتا تھا کہ دیکھو بھائی تم کن کو سمجھا رہے ہو, ہم نہیں کہہ رہے یار چھوڑو اس کو, کیا متھا ماری کرتے, تم یہ سمجھنے والا نہیں, کن کو سمجھا رہے ہو, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا, یا کم از کم ان کو عذاب شدید دے گا اللہ جو ان کے کام ہیں جو کرتوت ہیں. تو ان کا جواب کیا آتا تھا, قالوا معذرت الى ربکم, وہ کہتے کہ سنے بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت تیار کر رہے ہیں, اور اس خیال سے بھی کہ ولعلہم یتقون, شاید کسی کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو گویا معاشرہ جو ہے اس زمانے میں رب کی نافرمانی کے مقابلے میں تین حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک آواز دینے والا, ایک گناہ کرنے والا, اور ایک بیچ میں خاموش, ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, ابھی بس دیکھتا رہتا تھا, کہتا کچھ نہیں لگی, یہ تین کیفیات. اور آخری والے کی دلیل یہی تھی کہ بھئی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصلاح کے لیے جا کے کہہ دیں, بتا دیں, سمجھا دیں, اور اللہ جب ہم سے پوچھے کہ تم نے کیا کام کیا تو ہم کہہ دیں کہ رب کریم ہم نے اپنی دعوت کا کام جو ہے پورا کر دیا. اصل میں کہا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت تیار کر رہے ہیں, قالوا معذرتا الى ربکم, اپنے رب کی بارگاہ گئے اپنے لیے معذرت تیار کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کوئی ٹھیک ہو جائے, متقی ہو جائے, اللہ سے ڈرنے والا بن جائے, ہمیں تو لوگوں کے دلوں کا حال نہیں پتا نا بھائی. اور ہر زمانے میں اس اصول کو سمجھ لیجئے کہ دعوت, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور یہ کون دے کہ وہ اس قالت امت منہم, خیال رکھیے گا یہ انفرادی کام نہیں تھا, ایک امت تھی, گروہ تھا, ایک اجتماعیت تھی, ہے سب رفقا کی توجہ کے لیے بھی ہے کہ یہ دعوت کا کام جو ہے اکیلے نہیں ہو رہا تھا. وہ اس قالت امت منہم, ایک امت تھی, ایک گروہ تھا جو اس کام کو کر رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ قالوا معذرت الى ربکم, کہ اصل بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت تیار کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا شام کی سرزمین پر, اور اس آگ میں ڈالنے کے لیے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا, تو جتنے مشرک تھے انہوں نے اپنے اس شرک والے دین کی محبت میں اپنا اپنا حصہ ادا کیا. مورخ نے لکھا کہ یہاں تک ایک بہت ہی ضعیف العمر بڑھیا بھی جا کر چند تنکے جنگل سے اٹھا کر لے آئی, اور وہ خاص و خاشاک اس نے جو آگ میں پھینک دیا, اور کہا کہ کم از کم میں بھی اپنا حصہ تو ادا کر دوں. یہ ان کا ڈیٹرمینیشن تھا اپنے شرک کے ساتھ. اور ادھر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ فرشتوں نے دیکھا کہ ایک ابابیل جو ہے اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کے لا رہا. کسی نے پوچھا کہ ابابیل یہ کیا کرتا, تو اس نے کہا کہ ابراہیم کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پوچھا کہ تیرا خیال ہے کہ تیری چونچ میں جتنا پانی آ رہا ہے اس کے پڑنے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ کہا خیال نہیں, میرا یقین ہے کہ آگ نہیں بجھے گی. پھر فرشتے نے پوچھا کہ پھر تو ایسا کیوں کر رہا؟ کہا کہ قیامت کے دن میں اللہ کو کیسے کہوں گا کہ میں ابراہیم کے دین پر تھا, ابراہیم کے ساتھ تھا اور ابراہیم کی مدد کرنے والوں میں شامل تھا. ہے ماں, میری معذرت تو قبول ہو جائے گی نا, میں نے اپنا کام کر لیا. تو اصل میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں من جانب اللہ. دیکھیں ابابیل کے پانی سے تو آگ نہیں بجھی, اللہ نے ویسے بجھا دی, مگر اس کا شعر ہو گیا. تو اس لیے اپنا حصہ تو ادا کرنا ہے اس معذرت کے لیے. اور من حیث القوم, من حیث الاجتماعیت, ولتکن منکم امۃ, تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے نا, جو ہم پڑھ کر آئے چکے ہیں پہلے, ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہم اس بات کو کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جو ہے یہ اصل میں انفرادی نہیں ہے, یہ اجتماعی کام ہے, یہ جڑ کر ہوگا. کسی نظام میں پابند ہو کر ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے چھوٹا سا کام چل رہا ہے, احباب آپ تک آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہیں آواز دیتے ہیں, بلاتے ہیں, ہر آدمی جو ہے بقدر ظرف اپنا حصہ ادا کر رہا ہے, لیکن کام ہوگا اجتماعی طور پر. اور پھر اس کے بعد یہ سوال کیجیے کیا ہوا جی, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, اصل میں دل کو تبدیل کرنا جو ہے اس اجتماعیت کی ذمہ داری ہے ہی نہیں, یہ خیال رکھیں. اس کا کام اپنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کر دے, اور یہ کام ہمیں سب کو کرنا ہے اور قیامت تک کرنا ہے. اور یہ جھگڑا ہمیشہ سے رہا کہ فائدہ کیا ہے ان کو کہنے کا, سمجھانے کا. تو اس لیے بھائی معذرت رب کی بارگاہ میں کہ رب کریم میں نے اپنا کام پورا کر دیا, میں نکلا, میں نے مار بھی کھائی, برا بھلا بھی سنا, معاشرے سے کٹا بھی, رد عمل بھی آیا, سب کچھ ہوا. ہاٹ واٹرز کے اندر میں نے پوری زندگی گزار دی, مگر میں نے کام کو نہیں چھوڑا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہی چیز ہے قابل قبول ہو جائے. گزشتہ دنوں ایک جگہ ختم نبوت سے بات ہو رہی تھی, اور وہ یہ تھا کہ دیکھیے دین جو ہے یہ اللہ کا ہے. کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. اور گھر کس کا ہے مکے میں؟ اللہ کا. اور نبی کس کا ہے؟ اللہ کا. اس گھر کی حفاظت بھی اللہ نے کی. جب ابرہہ ہاتھی لے کر آ گیا تو قریش نے یہی تو کہا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد نے کہ بھی ہم کیا کریں گے, ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے. ان ہاتھیوں کے مقابلے میں جا کر پہاڑیوں پہ چڑھ گئے. پوچھا کہ کیوں, اور کہا کہ یہ ہماری استعداد سے باہر, جس نے اس کو بنایا اصل میں اس کی حفاظت وہی کرے گا, ہم نہیں کر سکتے. اور اللہ نے اس کی حفاظت کی, اللہ نے اس کی حفاظت کی, اور وہ جو ہے وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے کنکروں سے مروا دیا. قاسم معقول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. تاریخ جو ہے لرز اٹھی کہ اچھا ایسا بھی ہوتا, بہت بڑی طاقت کو اللہ جو ہے بہت چھوٹی ہی چیز سے ختم کر دیتا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک تقریباً یہ 1450 برس ہو گئے, 1432 سن ہجری سے چل رہا ہے نا. اس کتاب میں تحریف کرنے کی کتنی تباہ آزمائی لوگوں نے کی، لیکن اللہ نے کہا کہ نحن نزلنا الذکر، اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، وانا له لحافظون، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. تو اصل میں اس کی حفاظت بھی ہم نہیں کر سکتے. مسلمہ کذاب سے لے کر اب تک مرزا غلام احمد قادیانی تک نہ جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، جھوٹے نبی آئے، مگر کتاب جو ہے ساری کوششوں کے باوجود الحمدللہ آج بھی اپنی پوری صحت کے ساتھ موجود. اسی طرح سے اب یہ کتاب اللہ بھی ہو گئی، بیت اللہ بھی ہو گیا، اور اب کون رہ گئے؟ رسول اللہ رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سورہ توبہ میں بات ارشاد فرمائی، جو ہم نے اتوار کے نشستوں میں وہ سورہ مبارکہ مکمل کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو اور تم زمین سے چپک کر رہ جاتے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، تو کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو من الاخرہ، آخرت کے مقابلے میں؟ اگر ایسا ہے تو سنو کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل. پھر کہا کہ دیکھو اللہ کے رستے میں نکلو، اگر تم نہیں نکلو گے تو یعذبکم عذابا الیما، اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں دوسری قوموں سے تبدیل کر دے گا، ولا تضروه شیئا، تم اللہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور دیکھو اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو اس کی اس وقت مدد کی، اس اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو کافروں نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں تھا، نکالا اللہ نے، غار میں پناہ دی، مدینے پہنچایا، کون تھا ساتھ؟ رفیق غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا. اور جب وہ بھی گھبرائے کہ دشمن سر پہ آ گیا غار کے دہانے پر، تو جواب کیا آیا کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، لا تحزن، ہے حزن مت کرو، ملال مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو نبی کی حفاظت بھی کس نے کی؟ اللہ نے کی. گھر کی حفاظت بھی اللہ نے کی، کتاب کی حفاظت بھی اللہ نے کی، اور نبی کی حفاظت بھی اللہ نے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کے بعد جب منافقین کا دور آیا تو بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، اور آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے کہ ان کا انجام کیا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک شخص آیا، منافق ہوگا، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دانے ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں دانے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دانے ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو کہا کہ سر میرا دانا ہاتھ جو ہے وہ خراب، میں دسترخوان سے اٹھا تو اس کا دانا ہاتھ سوکھ چکا تھا. بات ختم ہو گئی نا، کہہ دیا، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابیاں جو ابو جہل کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، یہ ساری صورتحال میں تکلیف دہ عمل ہوا، ان کو گھروں سے فارغ کر کے بھیجا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ اللہ اس کو کسی کتے کے سپرد کر دے. اور ابو جہل کا بیٹا وہ باہر بکریوں کے پاس لیٹا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کا سر چبا کر کھا کے لے گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اللہ، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تو ہم نبی کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہم کتاب کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہم گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ذمے کیا ہے کہ قالوا معذرت الى ربکم، ہمارا جو سائز ہے، جیسے بھی ابابیل ہیں ہم اس کے حساب سے کوشش تو کریں نا، کہ اللہ میں بس یہی کر سکتا تھا، مجھے پتا ہے کہ اس سے آگ نہیں بجھے گی، مجھے پتا، مگر اللہ پوچھے گا کہ پہلے تو نے کیا کیا، تو میں کہوں کہ اللہ یہ کیا تھا میں نے. یہ اصول سمجھ لیجئے کہ ہم نہ نبی کی حرمت کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہم کتاب اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، نہ ہم بیت اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ ساری حفاظتیں کرنے والی ذات ایک ہی ہے بھائی، یہ ساری حفاظتیں کرنے والی ذات ایک ہے اور وہ ہے اللہ، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر ہم نے اپنی حمیت کا اور غیرت کے مظاہرے کے طور پر معذرت رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے کہ رب کریم میں یہ کر سکتا تھا، یہ تو میں نے کر لیا، میں بھی ساتھ تھا نا. ہے ابابیل تو سوچ سکتا کہ اللہ پوچھے گا تو میں کہوں گا میں ابراہیم کی طرف تھا نا، دو قطرے پانی کے ٹپکا کر، اس کا سائز ہی اتنا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ آیا تو تاریخ انسانی کے اندر ہمیشہ یہ رہا کہ مسلمانوں نے الحمدللہ اپنے اس معاملے میں اپنی بات کا اظہار کیا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ رب کریم اس کے لیے میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کر لیا. یہ اصل میں ضابطہ. جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جہاں سے بات آئی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول اللہ علیکم، اے جمعہ ہے سب کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ ختم نبوت تو اپنی ذات میں ایک بہت طویل عنوان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ میرے بعد کوئی رسول. اب جب نہیں ہے تو یہ قیامت تک اسی لیے کتاب آخر کے طور پر آئی کہ اب نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کسی رسول نے آنا. تو اس لیے بندہ مومن جب ایمان لاتا ہے تو اس کا اس عقیدے کے اوپر بھی ایمان بڑا پختہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نبی نہیں ہے. اور اسے دلائل آتے ہوں نہ آتے ہوں، اس کے پاس براہین ہو یا نہ ہو، اس نے کتابیں پڑھی ہوں یا نہ پڑھی ہوں، اسے بحث نہیں. لیکن وہ اپنی اس بات پر تمام سادگی کے ساتھ قائم رہے کہ نہیں، میں نبی کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی قسم کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی طرح کا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت بھی ختم ہو گئی، کتابیں بھی ختم ہو گئیں. اب یہی رہنمائی ہدایت ہے اور یہی قیامت تک بھائی رہے. تو اس لیے جب معذرت پیش کرنے کی بات آئے گی جو یہاں ہو رہی کہ قالوا معذرتنا ربکم، کہ رب کریم، کہ ہم لوگ رب کریم کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہاں خیال ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی سمجھ بھی جائے، ہو سکتا ہے کوئی تقویٰ بھی اختیار کر لے، لیکن ہمارے ذمہ یہ کام نہیں ہے کہ ہم دیکھتے رہیں. لیکن نہ دیکھنے میں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور کفر کے طریقے میں زمین کا اور ساتھ میں آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. نبی کی بات بھی نبی کے طریقے پر پہنچائی جاتی ہے. اگر وہ طریقہ اس طریقے میں داخل ہو جائے کہ جو نبی کے طریقوں کے خلاف ہے تو بات تو ٹھیک ہے، مگر پہنچانے کا طریقہ غلط ہے. یہ سمجھ لیجیے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے سونا سب سے قیمتی شے ہے جو عمومی طور پر انسان استعمال کرتا ہے. ویسے تو اس سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں موجود ہیں، مگر عمومی استعمال میں سونا سب سے زیادہ قیمتی. اور آپ جیولر کی دکان پر جاتے ہیں، کوئی زیور خریدتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ اس نے ہیں اس کے پلک ابر و درست کر کے، اس میں نگینے لگا کر، اس کو خوبصورت ڈبے میں، اور اس کے اوپر جو چمک دمک والی لائٹیں لگا کر ہیں، وہ سادہ لوہوں کو بڑا سجا کر رکھا ہوتا ہے اس نے. اور شاید آپ اکثر اوقات زیادہ پیسے دے کے خرید لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سونے کو اس نے سجا کے پیش کیا. لیکن اگر وہ کوئی ایک ڈلا رکھ لے بنا کر ایک ایک تولے کا، اور جب آپ آئیں تو کہیں ہاتھ کیجئے اور گلیل میں رکھ کے مار کے دے، تو میرے خیال میں آپ تو لڑ جائیں گے کہ بھائی کہے دے تو سونا رہا ہوں نا، ذرا سی چوٹ لگی تو برداشت کر لو. یہ دنیا میں کوئی بھی زی ہوش آدمی، عقل مند آدمی، تھوڑی ہی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جو ہے سونے کو چاہے وہ مفت میں بھی دے گا نا، اگر آپ کو ایسے تو شاید آپ نہیں لیں گے. تھی اصل میں، وہ سادہ سی بات ہے۔ تو اصل میں نبی کی بات بھی نبی کے طریقے پر پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر ابو جہل کے بیٹوں نے تھوکا، مگر جواب میں وہی کاروائی نہیں ہوئی، ہاں بد دعا دی، اللہ نے ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ جتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کیں، اللہ نے ان کو انجام تک پہنچایا۔ ہے بھائی، اسباب وہ پیدا کرتا رہتا، وسائل وہی پیدا کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر فرمایا کہ میں غیرت مند نبی ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ بھائی، تو نبی کو امتی میں تھوڑی سی غیرت تو ہونی چاہیے نا، بس یہ سوال ہے نبی کی امتی میں۔ اور پھر معاملہ ہے محبت کا۔ میں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں، ہے تو ذرا بری بات، میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے اعزاز میں سے میرے بزرگوں کو کوئی گالی دے دے تو نہ جانے میں کیا کر گزرتا ہوں۔ ہے بھائی، ایسے ہی ہے نا، ساری اقدار ایک طرف کبھی کبھی تو رکھ دیتا ہوں، اور نہیں تو کم از کم اظہار برہمی تو کرتا ہوں نا کہ بھائی یہ زبان ٹھیک نہیں۔ تو بات یہ ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ وہ تو مر گئے، ان کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن یہ کہ تعلق جو ہے، محبت جو ہے، رابطہ جو ہے، نسبت جو ہے، یہ نسبت بڑی قیمتی ہے، ہے نا بھائی۔ تو اس لیے جب تک کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی ذات سے بھی زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں۔ یہ بات ہے نا بھائی، جس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے، ہم اس کا کر تو کچھ نہیں سکیں گے بظاہر، مگر کم از کم یہ اظہار تو کرے، ہیں، یہ اظہار تو ہونا چاہیے نا کہ بھئی یہ بات غلط ہے، اظہار کراہت اس شخص کے عمل سے، مگر کس طریقے کے مطابق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ اصل میں وہ بنیادی فریضہ ہے ہمارا کہ وہ حمیت جو ہے زندہ رہے۔ یہ حمیت مر گئی تو باقی تو ویسے بھی کچھ نہیں بچا، ایک یہی تو رہ گئی، اور یہ حمیت بھی نہ رہی تو پھر باقی کیا رہے گا؟ اور ہم کہہ سکیں کہ ہاں رب کریم، میں نے بھی گھر بیٹھ کر اپنا حصہ ادا کر دیا، بس اتنی سی بات ہے بھی، اور کچھ نہیں کر سک رہا میں اس بات پر اپنی حمیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے گھر بیٹھ گیا، اس ابابیل کی طرح۔ بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا ایک شیئر، ہمارا ایک حصہ، اس کے اندر اللہ کے یہاں ایک قطرہ آب ہوگا بہت چھوٹا سمندر میں، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ قیمتی ہو جائے۔ اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں شمار کر لیے جائیں۔ ہاں، باقی جو چیزیں ہمارے یہاں معاشرے کا حصہ ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، پریشان کرنا، ستانا، ان کے لیے مصائب اور مسائل پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف۔ اس لیے طریقہ بھی نبی کا اور اظہار محبت بھی نبی سے، دونوں چیزوں کو جو ہے۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کے قبر کو انوارات سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ بہت سارے اختلافی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کسی نے سوال پوچھا کہ جی فلاں نے یہ کہا اور تو میں نے مسجد میں کھڑے ہو کر ہنگامہ کھڑا کر دیا، تو پھر انہوں نے لکھا کہ بھائی تو نے ایک صحیح بات کو بیان کرنے کے لیے یہ والے 10 گناہ کیے، ایک گناہ کو روکنے کے لیے 10 گناہ کیے۔ کہا کہ نبی کے طریقہ یہ نہیں ہے، ایک گناہ کو اچھائی سے روکا جائے گا، ایک گناہ کو تو ایک گناہ سے بھی نہیں روکا جاتا، ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا، لیکن اظہار حمیت ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو جملہ ہے کہ قالوا معذرت الی ربکم، کہ اے لوگوں، ہم اصل میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پوچھے تو ہماری معذرت تیار ہوں۔ پھر رب کریم نے کیا فرمایا، جب انہوں نے کہا نا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم ایسی قوم کو کیوں وعاظ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو کہ اللہ مہلکہم او معذبہم عذاباً شدیداً، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا ان کو عذاب شدید دینے والا؟ تو بولے کہ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور شاید یہ ڈر جائیں اللہ سے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئسم بما کانوا یفسقون. کہا کہ پھر جب وہ بھول گئے سب کچھ جو ان کو سمجھایا تھا، یعنی فسق ان کا بہت بڑھ گیا، تو ہم نے ان کو تو نجات دے دی. انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کیا کرتے تھے. واخذنا الذین ظلموا، اور ظلم کرنے والوں کو ہم نے پکڑ لیا. اب دیکھیں گروہ تین تھے، عذاب کی نوعیتیں دو آئیں. عذاب جب آیا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ وہ تھا جس کو عذاب سے نجات مل گئی، اور یہ وہ کون تھا جو رب کی بارگاہ میں اپنی معذرت کی تیاری کر رہا تھا، جو لوگوں سے درخواست کرتا رہتا تھا کہ یہ مت کرو. اور مارے کون گئے، ظالم کون شمار ہوئے، جو اللہ نے فرمایا کہ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ. اللہ نے عذاب میں کن ظالموں کو پکڑا؟ ایک تو وہ جو فاسق تھے، اور ایک وہ جو نیوٹرل تھے. دو گروہ ہو گئے نا، ایک تو گناہ کرنے والا، ایک دیکھنے والا تماشا، اور ایک جو ہے منع کرنے والا. اللہ نے صرف منع کرنے والے کو بچا لیا. اس لیے بھائی ہم کہتے ہیں دوستوں سے کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ رکھنا ہے کہ جاتے رہو، آواز دیتے رہو، سمجھاتے رہو. کہتے ہیں جی کیا کر ہائے جی، لوگوں سے کہنے کے لوگ تو مانتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بلا سے نہ مانے بھائی، تمہاری کھال بچ جائے تو اس سے اچھا سودا کیا ہے. تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آئے اور اللہ اس لیے ہمیں محفوظ فرما دے کہ چلو یہ بھی اٹھا تھا کبھی کسی کو خیر کا کام بتانے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے گیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جس لیے نیوٹرل رہنا کوئی کمال نہیں ہے. ہے وکونوا مع الصادقین، اور دیکھو سچوں کا ساتھ. تو ہم کہیں گے سچے تو ہے ہی نہیں. ایک اصول سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی احکامات ہیں نا قرآن میں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کرنے کے لیے اللہ نے دیے، وہ اصل میں اسی لیے کہ قیامت تک ایسے کام ہونے کی گنجائش ہوگی. اور جب کہا ہے کہ مع الصادقین، سچوں کو ساتھ دو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں سچے ہوں گے، چاہے وہ تھوڑے ہوں، چاہے وہ دو چار ہوں، ضروری نہیں کوئی لاکھوں کروڑوں، مگر ہوں گے ضرور. تو ان کو ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا، ان تک پہنچنا ہے میرے پیارو، یہ ہماری ذمہ داری. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بھول گئے جو کچھ ان کو بتایا گیا تھا، تو انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا، تو جن کو نجات دے دی ہم نے وہ کون تھے، جو سوء سے، برے کاموں سے ان کی نہیں کیا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کو ہم نے بڑے عذاب میں پکڑ لیا. بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ فاسق تھے. یہ ہے اذان گرامی وہ ضابطہ، وہ اصول. اور یہ کون لوگ تھے؟ بڑا مشکل جملہ ہے جہاں سے میں نے شروع کیا. یہ بھی ایک پانی کے کنارے آباد تھے، یہ قوم بھی ایک دریا کے کنارے آباد تھی. ان کے بھی معاملات جو تھے وہ تھے، بگڑ گئے تھے. اور پھر اللہ نے جو ہے اور کیا کیا، فرمایا کہ پھر جب وہ اپنی نافرمانیوں میں بٹ گئے، فلما عتوا عما نہوا، جن سے ان کو روکا گیا تھا اس میں بڑھتے ہی چلے گئے، ماننے کے لیے تیاری نہیں. جن جن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے اندر وہ شیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے کہا کہ اچھا ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ نے ان کی شکل مسخ کر دی. یہ عذاب ان کے اوپر آیا، جانوروں میں تبدیل ہو گئے. یہ اصل میں بڑا بنیادی سا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ نے ایک وعدہ فرما رکھا ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں ان کی شکلیں مسخ نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے دن ان کا کیا حال ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ہاں دنیا میں تو چلتے پھرتے نظر آئیں گے، لیکن عند اللہ جو ہے ان کی صورتیں تبدیل ہو چکی ہوں گی. عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو ہے جس کی جیسے اعمال ہیں اس کی شکل ویسی ہو جاتی ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ جو ہے اپنے پیاروں کو جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں، اس کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں، اس کے جو وی آئی پیز ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی جو ہے تاکہ وہ اصلاح کا اور کام زیادہ بہتر طریقے سے کریں، یا بہت ساری حکمتیں رب کریم کی ہیں، اللہ کبھی ان کی شکلیں دکھا بھی دیتا. یہ سنیں بھائی، اگر ہم سب کو اللہ کہیں بنی اسرائیل کی طرح جیسے جیسے اعمال ہمارے ہو گئے ہیں ان شکلوں میں تبدیل کر دیتا، تو پھر انسان تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا. جس لیے بھائی نجات کی ایک ہی صورت ہے، بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اس قرآن سے اپنے رابطے کو جوڑیں. دنیا ایک اصول سمجھ لیجئے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے ذمے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے ذمے ہیں. جو اللہ کے ذمے ہیں ان کا حساب اللہ دے گا، اللہ بتائے گا کہ ہاں یہ میرے ذمے تھی میں نے پوری کر دی، اور جو بندے کے ذمے ہیں اللہ ان کا حساب ان سے لے گا. اس کنفیوژن کو ختم کر دیجئے آج. اللہ کے ذمے انسان کی ساری ضروریات ہیں، اور اس نے طے کر دیا ہے کہ وہ ان کو پورا کرے گا. یعنی رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اور اللہ نے طے کیا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے حساب سے ملتا ہے. بندے کے ذمے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے، وہ نکلے گا بھاگ دوڑ کرے گا تاکہ وہ رزق حاصل ہو جائے گھر میں بیٹھ کے نہیں. بندے کے ذمے جو کام ہے وہ جس کی جواب دہی ہے اسے، وہ جواب دہی یہ ہے کہ اللہ نے اسے اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ اللہ کی بندگی کریں. اللہ اس کے بارے میں پوچھے گئے، پیارے تیرا جو کام تھا میرے والے کام کے لیے تو بہت پریشان رہا، لیکن تیرا اپنا والا کام تھا وہ کیا کیا تو نے؟ اللہ میں تیرے پہ ایسے اعتبار ہی نہیں تھا تو تیرے کام کے لیے پریشان بہت ہو گیا، اپنے والے کام کا وقت ہی نہیں ملا. ابھی کچھ کیفیت ایسی ہی ہے نا، تو ساری زندگی جو ہے کبھی وہ صرف روٹی کمانے میں لگ جاتی ہے. اور بنیادی طور پر بھائی اگر ہم دیکھیں کہ انسان کو زمین کی ضرورت کتنی ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت کتنی ہے، انسان کو پہننے کی ضرورت کتنی ہے، تو میرے خیال میں اللہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو تم جب 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہو تو کتنی جگہ میں گزارا ہو جاتا ہے، کتنی سی جگہ میں گزارا ہو جاتا ہے نا. اور یہ تو ہم صرف اعتکاف میں اتنی سی جگہ میں بیٹھتے ہیں نا، کہ قربان جائیے اس ذات اقدس کے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی ساری زندگی اتنی جگہ میں گزاری. کہ رات کو نماز پڑھتے تھے تو اماں عائشہ کے پیر آ جاتے تھے، وہ اتنی ہی جگہ ہے کہ ایک سو جائے تو دوسرے کو نماز پڑھنے کی جگہ میسر نہیں آ رہی. ہمیں تو اعتکاف میں بڑی جگہ چاہیے نا، فیسلٹی والی چاہیے. نہیں، وہاں تو گھر کے اندر بھی فیسلٹی نہیں تھی، اور کتنا بلند کمرہ ہے کہ اگر ہاتھ اوپر کریں تو چھت کو لگ جائے. یہ لمبائی ہے چوڑائی، ہمیں ساری سنتیں یاد ہوتی ہیں، یہ والی سنت نہیں یاد ہوتی. بنیاد کیا ہے؟ کہ نبی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو مختصر. کھانے کے لیے کیا چاہیے؟ کہتے ہیں قوت لا یموت، اتنا کھانا بس جو مرنے نہ دے. زندگی کے لیے مستعد رکھے. میں کبھی کہتا ہوں کہ دوستوں سے کہ اس بات پر سوچئے گا، غور فرمائیے گا کہ آج کل کے زمانے کا فوجی مسلمان فوجی، उसका मीनू तय है, उसकी किट्स तय है, उसके सामान तय है, उसके मुख्तलिफ न जाने क्या क्या असबाब तय हैं, और कितना हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उस सुबह को ऐसा नाश्ता करेगा और शाम को ऐसा खाना खाएगा, है भाई। और उसके हिसाब से पूरी सप्लाई लाइन जो है वो अरबों रुपए खर्च करके कायम की जाती है, मगर उसकी ताकत कितनी है, उसमें जान कितनी। और वो लोग जो नबी करीम सल्लम के जमाने के लोग थे, जिनको बेचारों को दो चार खजूरें मिल जाती थी खाने के लिए, और खुद नबी करीम सल्लम के फरमाया था कि मेरे घर के अंदर तो कई कई माह तक चूल्हा नहीं जलता, यानी कि ऐसी चीज नहीं आती जिसको पकाया जाए। खजूरें आगे खा ली, जमजम पी लिया, कोई ऐसी चीज जो बगैर उसके पके। हमारे यहां तो हर घर के अंदर एक पकने के नाम पर, किचन के नाम पर एक बाकायदा फूड फैक्ट्री, सुबह से शाम तक उसमें लोग मसरूफ रहते हैं। इन लोगों के अंदर जब उनको खाने को नहीं मिलता था, उनके अंदर ताकत कहां से आई कि खैबर का दरवाजा निकाल लिया दो हाथों से पकड़कर। मीन भी कोई नहीं है, खाने को मयसर नहीं, फैसला की ताकत इन चीजों से नहीं आती, ताकत आती है ईमान से। इनके पहनने का हाल क्या है, हम लोग अपनी जिंदगी में देख रहे हैं माशाल्लाह कितने कितने सूट्स बना के हमने रखे हुए। हमारे यहां तो एक मिनिस्टर गुजरे हैं, उनके यहां एक मैनेजर क्लोदिंग था, है कपड़े संभालने के लिए एक मैनेजर था माशाल्लाह, और वो साहब के साथ इसी काम के लिए था कि जहां दौरे पे जाएं, जैसी मीटिंग हो उसके हिसाब से, मौसम के एतबार से, मीटिंग की नौयत के एतबार से, मुलाकात के एतबार से उनके जो है वो सूट्स का इंतखाब करें। एक दफा उनसे पूछा गया कि भाई इतना कोई बड़ा काम तो नहीं है, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा काम है, कहा 7,500 सूट्स को संभालना आसान है क्या। हयात हैं अभी, आउट ऑफ फील्ड होकर मगर हैं। तो बात क्या है कि ये भी एक जिंदगी, और एक जिंदगी वो भी है कि हजरत आमिर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिकायत जो है मदीने आ गई, हजरत इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, अदालत में, और वहां से लोग आ गए मिस्र से। उस जमाने में मिस्र जितना अब है इतना नहीं था, इसके अतराफ में शाम वगैरह के सारे इलाके उसमें शामिल थे, एक बड़ी स्टेट थी। और इसको ही मान लें जो मिस्र अब है तो ये कौन सा कोई छोटा, इसका आमिल है, फरमारवा। उसकी शिकायत ये आई कि आपने जो आमिल मुकर्रर कर रखा है हमके ऊपर, हमारे ऊपर, वो जो है नमाज के बारे में बड़ा गड़बड़ करता है। पूछा क्या करता, कहने की अक्सर औकात लोगों को इंतजार करवाते हैं, जुमे के दिन देर में आते हैं, तो उनके ख्याल में यह इस्तकबार था कि लोगों को बिठाया जाए और खुद देर में आए। उनको रोक लिया मेहमान के तौर पर हजरत इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और कासिद रवाना किए कि जाकर माजूल करके हजरत उमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने लाया जाए। आज सोचिए कितना बड़ा इल्जाम है, हैं जमीन ही नहीं खाई, बैरूनी मालिक से पैसा नहीं लिया है, कारखाने नहीं बेच दिए, नहीं कुछ नहीं, नमाज में देर में आता है। ये भी कि नमाज में नहीं आते, नमाज में अक्सर देर में आते हैं। खैर सफर हुआ और चंद हफ्तों के बाद हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पेश कर दिए गए। अब क्या अदालत थी, क्या निजाम था, इल्जाम बता दिया गया, कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप जब मुझे जिम्मेदारी पर भेज रहे थे मैंने उस वक्त आपसे इंतहाई गुजारिश की थी कि मैं इस काम के काबिल नहीं हूं। इन्होंने जो इल्जाम लगाया बिल्कुल ठीक है, और ये साबित करता है कि मैं इस काम के काबिल नहीं हूं, मेरे साथ मेहरबानी फरमाइए, मुझे माजूल मुस्तकिल कर दीजिए। हमारे यहां तो पीछे जुलूस आ रहा होता है कि साहब इसको नहीं हटाना है, सारा शहर जला के खाकस्तर कर देंगे। हजरत इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन का जिम्मा है कि वो ये फैसला करें कि माजूर करना है या नहीं करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। تم پر جو الزام ہے تمہیں اس کا جواب دینا ہے. کہا کہ مجھے بے پردہ مت فرمائیے, بس یہ بھی خوش ہو جائیں گے, پبلک بھی خوش ہو جائے گی, آپ مجھے معذور کر دیجئے کہ نااہل تھا اور میں ہوں نااہل. اب یہ کافی دیر تک جرح چلتی رہی, وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے, حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ ذرا دیکھیے دونوں عظیم المرتبہ تھے, جنتی لوگ. پھر کہا کہ اچھا اگر میں جواز پیش کر دوں تو اس کے بعد تو معذور کر دیں گے نا. کتنی آسانی سے اقتدار پہ لات ماری جا رہی ہے اور کتنی مصیبت سے اس مقام پر قائم ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کہا کہ نہیں, یہ فیصلہ میں کروں گا, یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے, امیر المومنین میں ہوں نا, تم اس بات کا جواب دو. کہا کہ اگر آپ نے مجھے بے پردہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے, پھر اللہ جس کو بے پردہ کرنے پر آ جائے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ کہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں. پوچھا کہ وجہ بتائی جائے کہ نماز جمعہ میں دیر میں کیوں آتے ہو. کہا کہ یا امیر المومنین بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک جوڑا مصر کا فرما روا اور میرے ذمے جو خدمت خلق اللہ نے لگائی, ان کے مصائب, ان کے مسائل, ان کی ضروریات, ایک خلقت خدا جمع رہتی ہے اور پورا ہفتہ گزر جاتا ہے کہ مجھے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ میں اس جوڑے کو دھو لوں. جمعے کے دن لوگ بھی تیاری میں ہوتے ہیں, تھوڑا سا وقت مجھے مل جاتا ہے تو میں گھر کے ایک گوشے میں ایک کپڑا ہے میرے پاس چھوٹا سا, وہ باندھ کر ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں اور میری بیوی میرے کپڑے دھو دیتی. اب اگر دھوپ تیز ہو تو جلدی سوکھ جاتا, اگر موسم ٹھنڈا ہو تو ذرا دیر لگ جاتی ہے, پر جس دن دیر لگتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی کہ کپڑے سوکھنے کے انتظار میں چھپا بیٹھا ہوتا ہوں. یہ مصر کا فرما روا ہے. ہم پتہ نہیں کون سے اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں, کہاں سے آئے گا, کب آئے گا, کیسے آئے گا, نعرے لگانا, اچھل کود کرنا, ٹائر چلانا, بسیں چلانا تو بہت آسان کام ہے نا. اسلام کے نام پر, انقلاب کے نام پر, نبی کے نام پر, یہ کریکٹر کہاں سے لاؤ گے, کہاں سے ڈھونڈ لو گے بھائی. یہ وہ لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی بہت, اتنا پہن لیا, اتنا کھا لیا, اتنا سو لیا. ہاں جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا, وہ کر کے جاؤ ٹھیک. ہماری زندگی سے محبت, زندگی کے اسٹیٹس سے محبت, زندگی کے وجاہتوں سے محبت, اور جتنی چاہے پھیلاتی چلا جائیے, اینڈ لیس ایکٹیویٹی ہے, اینڈ لیس. اور یہ دین کی سمجھ جتنی کمزور ہوتی ہے اتنی دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے, یہ خیال رکھ لیں. تو اللہ نے کہا کہ جب عذاب آیا تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو اس کام کو کر رہے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے, اور باقی لوگ جو ہیں اللہ نے ہلاک کر دیے اور ان کے عذاب ایسے آیا کہ گون و قرتن خاصین, اللہ نے ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا تاکہ تم ذلیل بندروں میں تبدیل ہو جاؤ. تو رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا, اور اس کے بعد جو ہے اس نے ہمیں دنیا کی اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی جنت میں رہ رہے ہیں, ابھی اس دنیا میں بھی جنت میں کیا ہوگا, جو چاہو کھاؤ پیو, ابھی بھی ایسے ہی ہے نا, ابھی بھی ایسے ہی جو جی چاہتا ہے کھاتے ہیں, جیسے چاہو رہو, جب چاہتے ہیں سوتے ہیں, جب چاہتے ہیں جاگتے ہیں, یہ ہماری زندگی ہے. وسائل حیات جتنی نعمتیں رب کریم نے اس وقت امت مسلمہ کو عطا کر رکھی ہیں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی, لیکن جتنی نافرمان اس وقت یہ امت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو آخر میں کیا ہوگا, تختہ ایک دن کھنچ جائے گا نا, لیور ایک دن دب جائے گا, اور پھر ہم ہوا میں معلق ہو جائیں گے اور روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی. تو اس سے پہلے بھائی کہ وقت آ جائے, اپنی ذمہ داری کو پہچانیے اور اس امت کے ساتھ, اس گروہ کے ساتھ, اس جماعت کے ساتھ, اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیے جس دین کے کام کے لیے اللہ نے برپا کی ہے، جہاں سمجھ میں آئے، مگر ہر بات میں دروازہ بند کر کے مت بیٹھیے، گھر میں دروازہ بند کر کے مت بیٹھیے، کرنے کے کام ہے، اللہ پوچھے گا کہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا، کیا کیا تم نے، ہم کہیں گے اللہ میں دنیا بہت کما رہے تھے، بڑی محنت تھی، ہاں دنیا استعمال کرنے کی جگہ، آپ نے مچھلی کو دیکھا کہ اس کو پانی میں سے نکال لیا جائے تو مر جاتی ہے نا، اس کی زندگی پانی میں ہے، اس بندہ مومن کی زندگی، انسان کی زندگی دنیا میں ہے، مگر وہ اس پانی میں رہتی ہے، پانی پیتی نہیں، اس میں تیرتی ہے صرف، تو مومن اس دنیا میں رہے گا، یہ وسائل حیات جمع کرے گا، ان وسائل حیات کو استعمال کرے گا، مگر یہ وسائل حیات اس کے دل میں نہیں آئیں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا، امام زہری نے کہا، مالک بن دینار نے کہا کہ لوگو، مسلمان جو ہے اس کی زندگی سمندر کے اندر مچھلی کی طرح ہوتی ہے، کہ رہتا تو اسی میں ہے، اس کے بغیر بھاگ کے جنگل میں نہیں جائے گا، رہبانیت نہیں، مگر اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی۔ بس یہی آج کی بات ہے، اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ جو ہے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت میں میرے بھائی ایک پوچھ رہے تھے کہ اس وقت بہت ساری چیزوں کا غلغلہ ہے، یہ تو اصل میں 1400 برس سے غلغلہ بڑا قدیم ہے، رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں آنچ نہ آنے دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے معاملے کو قائم رکھا جائے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو قائم رکھا جائے، اور اس کا اولین تعلق یہی ہے کہ جو کچھ نہ کر سکے وہ ایک کام ضرور کر لے۔ آج دو نسبتیں ہیں، ایک تو شب جمعہ، ہمیں جمعہ کی مبارک رات، اور دوسرا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود مبارکہ پڑھیے، ابھی ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہے بھائی، تو کثرت کے ساتھ درود پڑھیے، اس محبت کے ساتھ کہ رب کریم، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں، اے رب کریم یا تو ان کو ہدایت دے دے، اور ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔